آئے ہم تھوڑے وقت کے لیے خدا کے کلام کو سیکھیں۔ پچھلے دنوں ہم نے خدا کا کلام سیکھا کہ خدا مسیح کا گواہ ہے، خدا اپنے بیٹے کی گواہی دیتا ہے اور بیٹا باپ کی گواہی دیتا ہے، اور روح القدس بھی جو سچائی کا روح ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے، اور پھر ہم جو مسیحی ہیں ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے گواہ ہیں۔ تمام مسیحوں کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، وہ اپنے خداوند کی گواہی دیں۔ گواہی جو ہم دیں گے، جو ہمیں دینی چاہیے، وہ گواہی کیا ہے؟ ہم نے سیکھا کہ وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے، اور وہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، یہ ہماری گواہی ہے کہ خدا نے ہمیں یہ زندگی دی ہوئی ہے، اور یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی یا گناہوں کی معافی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان کو ملتی ہے۔ پھر ہماری گواہی یہ بھی ہے، پہلا یوحنا اس کے چوتھے باب کی 14 آیت کے مطابق، کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا ہے۔ ہماری گواہی کیا ہے؟ کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا نجات دہندہ یا منجی کر کے بھیجا ہے۔ سو یہ ہماری گواہی ہے۔ اور پھر بزرگ پولوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے خط کے 15 باب کی 3 آیت میں وہ مسیحی گواہی کا نچوڑ یوں بیان کرتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے موافق ہمارے گناہوں کی خاطر موا، دفن ہوا، اور پھر وہ 3rd دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہماری گواہی ہے کہ مسیح مصلوب ہوا تھا، وہ موا تھا، وہ دفن ہوا تھا، اور وہ اپنے کہنے کے مطابق 3rd دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اور اسی کو خدا نے دنیا کا منجی بنا کر بھیجا تھا۔ تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے گواہ بنیں اور بتائیں لوگوں کو کہ خدا نے صرف ایک ہی وسیلہ رکھا ہوا ہے آسمان تلے، کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے انسانیت نجات پا سکتی ہے، اور وہ وسیلہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ جبکہ گواہی دینا ہماری ذمہ داری یا ہمارا کرسچن مینڈیٹ ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک کام ہے جو ہمیں سونپا گیا ہے، اور تو ابلیس نہیں چاہتا کہ اس کی گواہی دی جائے، لہٰذا وہ گواہی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور وہ گواہی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا۔ اور اعمال کی کتاب اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں بھی انہوں نے گواہی دی لوگوں نے بلوا کیا، لوگوں نے مخالفت کی، لوگوں نے ڈرایا، دھمکایا، بینت لگوائے، حکومتوں کے سامنے، عدالتوں کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، ان کو ستایا گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسیح کی گواہی دی جائے۔ اور ابتدائی رسولوں کو یہ کہا گیا کہ خبردار، اس کا نام لے کر یہ منادی نہ کرنا، یہ گواہی نہ دینا۔ ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے کہا تم خود ہی فیصلہ کرو کہ تمہاری بات ماننی چاہیے یا خدا کی بات ماننی چاہیے۔ ہمیں خداوند نے کہا ہے، اور اس نے ہمیں گواہ بنایا ہے، اور اس نے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ لہٰذا ہم اس کی گواہی دینے سے باز نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی سبب سے وہ ستائے گئے، مخالفت کا انہوں نے سامنا کیا، اور گواہی کا جو حتمی جو مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے فیتھ فل وٹنس، جس کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہے مارٹیس، جس کا مطلب ہے اپنے ایمان کی خاطر اس قدر ثابت قدم رہنا، اپنی گواہی پر اس قدر قائم رہنا کہ گواہی دیتے دیتے شہید ہو جانا، اپنی جان تک اپنے ایمان کی خاطر دے دینا۔ اور میں نے آپ کو مکاشفہ میں سے چاند ایک حوالہ جات پڑھا کر بتایا کہ کس طرح سے مکاشفہ اس کے پہلے باب کی نویں آیت میں گواہی دینے کے سبب سے، گواہی دینے کے سبب سے بزرگ یوحنا پتمس کے جزیرے میں بھیج دیے گئے، چھٹے باب کی نویں آیت کے مطابق بہتوں کے اپنے مسیحی گواہی پر قائم رہنے کے باعث ان کے سر کاٹ دیے گئے، مکاشفہ بارہویں باب کی سترویں آیت کے مطابق ابلیسی قوتیں جو مسیح کی گواہی دیتے ہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلتی ہیں، اور مکاشفہ بیس باب کی چوتھی آیت کے مطابق بہت سارے لوگوں کے صرف اپنے مسیحا کی گواہی دینے کے سبب سے ان کے سر کاٹے گئے اور وہ خداوند کی خاطر شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ کہہ کر تو ہم نے یہ کہا کہ مسیحی زندگی خوشیوں کا، سکون، اطمینان اور خوشحالی ہی کا نام نہیں ہے، مسیحی زندگی دکھ کی زندگی بھی ہے، ستائے جانے کی زندگی بھی ہے، مخالفت کا بھی اس میں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جیسے خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے، ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہارے حق میں کہیں گے، اور پھر انہوں نے خود فرمایا کہ جب انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں کیوں نہ ستائیں گے، راست بازی کے سبب سے جو ستائے جاتے ہیں وہ مبارک ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے اس ہرے درخت کے ساتھ یعنی میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو تمہارے ساتھ کیوں نہ کریں گے۔ لہٰذا ہم اس بات کو دعوت تو نہیں دیتے کہ مسائل ہم پر آئیں، ہمارا لہو بہایا جائے، ہم ستائے جائیں، ہم اس لیے دعا تو نہیں کرتے ہیں، نہ ہم اس کے لیے ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہمیں حالات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن سچائی یہ ہے کہ کوئی زندگی میں ایسی سٹیج آ سکتی ہے، ایسا مرحلہ آ سکتا ہے جہاں اپنے نام، خداوند کے نام کی خاطر کہلانے کے سبب سے، اس کی محبت کا ذکر کرنے کے سبب سے، خوشخبری سنانے کے سبب سے، اپنی زندگی کی گواہی دینے کے سبب سے، کلام مقدس کی سچائی کے بول بولنے کے سبب سے، اور اپنے ایمان کا دفاع کرنے کے سبب سے، اپنی رویا اور خدمت پر قائم رہنے کے سبب سے ہمیں دکھ کا سامنا، ذلت کا، مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہاں تک کہ ہمیں خداوند کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے، شہید ہونے کے لیے بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری ذاتی رائے یا فلسفہ نہیں ہے، خدا کے کلام کا تقاضا یہ ہے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ چونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دکھ تکلیف کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ سہنا نہیں چاہتا، اس میں سے گزرنا نہیں چاہتا ہے، تو لہٰذا آج مسیحی کلیسیا کو اور پاکستان میں موجود کلیسیا کو یہ بات باور کرانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، قبول کرنے کی ضرورت ہے، یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ عزت اور جلال، عزت اور جلال حاصل کرنا تصویر یا سکے کا ایک رخ ہے، اور دوسری طرف مسیح کے نام کی خاطر سر کٹوانا، مقدمے بھگتنا، ڈر اور خوف اور رد کیے جانے کا سامنا، تعصب کا سامنا کرنا، ستایا جانا، یہ سب کچھ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، یہ ہماری بلاہٹ کا حصہ اور اس کی قیمت ہے جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے شروع ہی میں کیا تھا، اور ان جب انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر اس کا لاگت کا اندازہ نہ کر لے، یہ لاگت کا اندازہ ہے۔ تھسلنیکے یونان میں جب بزرگ پولس رسول گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ یونانی لوگ جو مسیحی ہو گئے ہیں ان کے اپنے ہی یونانی لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور ستانے لگے ہیں. تو بزرگ پولس رسول نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی دن سے جب ہم آپ کے پاس آئے تھے اور ہم نے آپ کو مسیح کی خوشخبری دی تھی تو ہم نے اس وقت ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سا دکھ سہ کر اس کی بادشاہی میں داخل ہوں. تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی انسان پترس کی طرح یا آج کے لیڈر کی طرح کتنے بھی بڑے دعوے کرے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں خداوند کی خاطر اپنی جان دے دوں گا, شہید ہو جاؤں گا, یہ کہنا اپنی جگہ ہے, لیکن خدا کے فضل کے بغیر یہ ممکن نظر نہیں آتا. ممکن ہے جب آزمائش آئے تو اس وقت ہم ڈاماڈول ہو سکتے ہیں, ایمان میں ضعیف ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم اپنی کہی ہوئی بات پر ہم قائم نہ رہ سکیں. لیکن اگر ہمیں بزرگ پولس رسول کی یہ بات یاد ہو کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں, تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں آج پھر ہم یہاں سے تھوڑا آگے بڑھیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ دو حوالہ جات پڑھے جائیں, پھر آگے میں آپ کو خدا کا کلام سناؤں گا. کلام مقدس میں سے آپ میرے ساتھ نکالیے پطرس رسول کا لکھا ہوا پہلا خط, اس کا دوسرا باب اور اس کی نویں اور دسویں دو آیات کی ہم تلاوت کریں گے. پطرس کا پہلا عام خط, اس کا دوسرا باب اور اس کی نویں اور دسویں دو آیات کی تلاوت کی جائے گی. اگر آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل ہو تو 229 نمبر صفحے پر خدا کا یہ کلام ہمیں ملتا ہے. نویں آیت میں لکھا ہے, لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کہنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے, تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے, مگر اب خدا کی امت ہو. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی, مگر اب تم پر رحمت ہوئی. اس کے ساتھ ایک آیت ہم آستر کی کتاب میں سے پڑھیں گے. ایوب سے پہلے آستر کی کتاب ہے. آستر کی کتاب اس کا تیسرا باب نکالیے. آستر کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی آٹھویں آیت کی تلاوت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. آستر کی کتاب تیسرا باب آٹھویں آیت میں لکھا ہے, اور حمان نے اخسویرس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پراگندہ اور پھیلی ہوئی ہے, اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں, اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے ہیں, سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آج صبح خدا کی قوم ہونے کے حوالے سے, خدا کی خاص ملکیت قوم ہونے کے حوالے سے ہم خدا کا کلام سیکھیں گے. یوں تو دنیا کی تمام قومیں خدا کی تخلیق کردہ ہیں, اس کی بنائی ہوئی ہیں, جس طرح کہ ہمیں 86 زبور کی نویں آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سب قوموں کو خدا نے بنایا ہے اور سب قومیں خدا کے حضور سجدہ کریں گی. جو قومیں آج نہیں کرتی کل وہ کریں گی. تمام قوموں کا مالک, خالق, رازق, پروردگار وہی واحد خدا ہے جس نے ان کو بنایا ہے. 22 زبور کی 28 آیت کے مطابق وہ سلطنت کرتا ہے, یعنی خدا سلطنت کرتا ہے, وہی قوموں پر حاکم ہے. سو خدا خالق بھی ہے, تمام قومیں خدا نے بنائی ہیں, اور چند قوموں پر نہیں ساری قوموں پر حاکمیت بھی اسی خدا کی ہے، وہ حکومت کرتا ہے۔ تیسری بات، استثناء کی کتاب کے 33 باب کی تیسری آیت کے مطابق خداوند بے شک تمام قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ سو تین باتیں، خدا ساری قوموں کا بنانے والا خالق، خدا ساری قوموں پر حاکم خداوند، اور خدا ساری قوموں سے محبت رکھنے والا خدا۔ لیکن اس خدا نے کیا کیا؟ استثناء کی کتاب کے 4 باب کی 6 آیت کے مطابق خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو اپنے لیے باحثیت قوم چن لیا۔ لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے، خداوند تیرے خدا نے تجھے روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ اس کی خاص ملکیت ٹھہرے۔ 7 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، جب خدا نے تمہیں اور قوموں میں سے چن لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے یا تعداد میں زیادہ تھے، طاقت میں زیادہ تھے، یہ وجہ نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ خدا کو تجھ سے محبت تھی، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کہ خدا نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی تھی کہ زمین کے سب قبیلے تیری قوم یا تیرے وسیلے سے، تیری نسل کے وسیلے سے کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے۔ لہذا گو ساری قوموں کا رب خدا ہے، ان پر حاکم وہ ہے، ان سے پیار وہ کرتا ہے، لیکن ان ساری قوموں میں سے خدا نے ایک قوم کو پسند کیا، چنا، الگ کیا، اور وہ خدا کی خاص قوم، خدا کی خاص امت ٹھہرے۔ خدا کی خاص امت ٹھہرنے کی جو بنیاد ہے وہ استثناء کی کتاب کے 19 باب کی 5 آیت میں ہمیں ملتی ہے۔ لکھا ہے، سو اب، استثناء 19 باب 5 آیت میں لکھا ہے، سو اب اگر تو میری بات، اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، ساری زمین میری ہے۔ دوسرے الفاظ میں ساری زمین میری ہے، سارے انسان میرے ہیں، تمام قومیں میری خلق کی ہوئی ہیں، لیکن تم ایک وجہ سے تم میری خاص قوم بن سکتے ہو، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تم میری بات مانو۔ اس کی بازگشت ہمیں پیدائش کی کتاب میں ایک گلے، ناراضگی، شکوے کے طور پر ملتی ہے، جب خدا نے آدم سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، میری بات نہیں تو نے مانی، تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، اس لیے زمین تیرے سبب سے کیا ہو گئی ہے؟ لانتی ہو گئی ہے۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خدا کے کلام کا مطالعہ کیا جائے تو ان ساری 66 کتابوں میں خدا کا تقاضا یہ ہے کہ ہر سطح پر، ہر طرح کے حالات میں انسان کس کی بات مانے؟ خدا کی بات مانے۔ تو دوسری قوموں میں سے بنی اسرائیل قوم کیسے خدا کی خاص قوم رہ سکتی تھی، بن سکتی تھی، قائم رہ سکتی تھی؟ اس کی بنیاد خدا نے انہیں بتا دی۔ صبح اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے اور ساری زمین میری ہے، استثناء 19 باب کی 5 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری قوموں کا رب وہ ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، لفظی مطلب ہے عظمت والا، اور آہستہ آہستہ اسے لفظ تبدیل ہو کر تو ربی کا لفظ، اس کا مطلب استاد ہے، ربی، میرا استاد، اور ربان جمع ہے ہمارا استاد۔ تو خدا رب ہے، مالک ہے، عظمت والا ہے، ساری قوموں کا خالق، مالک، رازق، عدل و انصاف کرنے والا، حکمرانی کرنے والا، مہیا کرنے والا، جزا اور سزا دینے والا، وہی خدا ہے۔ لیکن اس نے ایک قوم کو ایک بنیاد پر اس نے الگ کر لیا تاکہ وہ خدا کی خاص ملکیت ٹھہرے، اور وہ بنیاد یہ تھی कि ये कौम क्या करेगी, मेरी बात मानेगी, मेरे आइन पर चलेगी, मेरे अहद पर ये चलेगी, इस वजह से ये कौम दूसरी कौमों से बिल्कुल अलग थलग होगी। सो फिर इन्हें ये कहा गया कि खुदावन ने तुमको अपने आइन और अहकाम सिखा दिए हैं, खुदावन ने तुमको अपने आइन और अहकाम सिखा दिए हैं ताकि उस मुल्क में इन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए तुम जा रहे हो। सो तुम इनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अकल और यही तुम्हारी दानिश ठहरेंगे, और इन तमाम आइन को सुनकर वो कौमें कहेंगी ये कौम बुजुर्ग कौम है, नहायत अकलमंद और दानिश्वर कौम है, इनका माबूद इनके इस कदर नज़दीक है कि जब भी चाहे दुआ करते हैं खुदा इनकी दुआ को सुन लेता है, और इनको इनके खुदा ने जीने के लिए जो कवानीन दिए हैं, आइन दिए हैं, शरीयत दी है, अहकामात दिए हैं, वो रास्त हैं। और इसका जिक्र हमें इस्तिस्ना की किताब के चौथे बाब की पांचवी आयत से लेकर नौवीं आयत तक मिलता है। सो बनी इसराइल कौम को जब चुना गया तो इस मकसद की खातर चुना गया कि वो खुदा की बात माने, खुदा के हुक्मों पर अमल करें, और वो जब खुदा के कलाम पर अमल करेंगे दूसरी कौमें देखेंगी तो वो अपने में और इन यहूदी लोगों में फ़र्क देख लेंगे कि ये बुज़ुर्ग कौम है, ये नहायत अक्लमंद और दानिशवार कौम है। और मैं उस बात में नहीं जाना चाहता कि आपको बताऊं कि आज दुनिया के जो टॉप के स्कॉलर और साइंटिस्ट हैं वो यहूदी हैं, दुनिया के टॉप के बिजनेसमैन यहूदी हैं, दुनिया के इल्म व दानिश में यूनिवर्सिटीज़ के क्याम के हवाले से, पीएचडीज़ करने के हवाले से और इजादात करने के हवाले से जो दुनिया में टॉप पर नेशन है वो इस वक्त भी इसराइल है। वजह, खुदा ने बुलाया, खुदा ने दानिशमंद बनाया, खुदा ने अक्लमंद बनाया, और इसके लिए नहीं कि कौम मगरूर हो जाए, बल्कि इसलिए कि दूसरी कौमें इस कौम में और अपने में क्या क्या समझ लें, फ़र्क समझ लें कि ये बुजुर्ग कौम है और ये अक्लमंद कौम है, ये दानिश्वर कौम है, और इनका खुदा जो माबूद है वो इनके इतना ज़्यादा करीब है और उस जैसा है ही कोई नहीं कि कोई उससे दुआ करे और वो जल्दी से उनकी दुआ सुन ले, और फिर इनको जो अहकामात दिए गए हैं, जो शरीयत दी गई है वो इतनी रास्त है कि हर तरह की बुराई से खुदा इंसानों को मना करता है। ये उनके बुलाए जाने की बुनियाद थी और वजूहात थी। फिर जब ये कौम खुदा की नज़र में कायम हो गई, उसको कवानीन दे दिए गए, उसको बता दिया गया कि वो किस तरह से चलें, तो फिर अहबार की किताब के 20वें बाब की 23वीं आयत में और 24 आयत में दो बातें लिखी हुई हैं। अहबार की किताब का 20 बाब 23 और 24 आयत में दो बातें लिखी हैं। खुदावन ने कहा कि जिस मुल्क पर तुम कब्जा करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे जाने से पहले वहाँ और कौमें बसती हैं, जब तुम वहाँ पर चले जाओ तो लिखा है तुम उन कौमों के दस्तूरों पर मत चलना, यानी उनके उठने बैठने के, इबादत के, खुशी गमी के और माशरती ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीके तुमसे इंतहाई फ़र्क है। तुमने उनके दस्तूर के मुताबिक जैसे वो करते हैं तुमने नहीं करना, क्योंकि तुम मेरी खास मलकियत हो, तुमने मेरी बात सुननी है, तुमने उनकी बात नहीं सुननी है। और फिर लिखा है कि खुदावन तुम्हारे खुदा ने और कौमों से तुम्हें क्या कर लिया है, अलग कर लिया है, अलग कर लिया है, लिहाजा जैसे वो कौमें चलती हैं और तुम वैसे ना चलना। फिर खरूज की किताब के 18वें बाब की 9वीं आयत पढ़ी जाए, 14वीं आयत पढ़ी जाए, तो वहाँ लिखा है जब तू उस मुल्क में पहुँच जाए तो वहां की कौमों की तरह मकरूह काम करने ना सीखना। जब तू उस मुल्क में चला जाए तो उन कौमों जैसे मकरूह काम करना ना सीखना। आज की दुनिया को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, और वो चैलेंज क्या है? एक कौम दूसरी कौम पर क्या होती है? असरअंदाज होती है। पहनावे के अतबार से असरअंदाज होगी, सोच के अतबार से असरअंदाज होगी, तौर तरीकों के अतबार से एक कौम दूसरी कौम पर असरअंदाज होती है। और कौमों के लिए बड़ा मुश्किल है अपने आप को दूसरी कौमों या उनके मुआशरे से या उनकी तहजीब से या उनकी सकाफत से अपने आप को बचा कर रखना बहुत मुश्किल है। तहजीबों का एक बड़ा तसादम है दुनिया में, जिसमें कौमें अपने आप को गैर महफूज समझती हैं, जिसमें हमारा वतन अजीज भी शामिल है, जिसमें जितने भी मजहबी जज्बात रखने वाले लोग हैं उनका एक करब है, उनकी एक आवाज है, उनकी एक फिक्र है, उनका एक खौफ है कि मगरबी तहजीब हमारी तहजीब को क्या कर रही है? मुतासर कर रही है। और इसी वजह से इंतहा पसंदी के बहुत सारे मनफी जज्बात और उसके इकदाम और उसके नताइज हमारे सामने हैं। तहजीबों का टकराव है। एक कौम ये चाहती है कि जो कुछ हमारी किताब में लिखा है सब कुछ है उसी के मुताबिक हो, लेकिन जब लोग रोजगार के सिलसिले में बेहतर मुस्तकबिल के हसूल के लिए वो मगरबी ममालिक का रुख करते हैं जिनमें अक्सरियत मसीही ममालिक की है, भले वो नाम के मसीही हों, या ऐसे ममालिक हैं जो खुदा को नहीं मानते हैं, कम्युनिस्ट हैं, दैरिये हैं, या फर्क किस्म के अध्ययन के मानने वाले हैं, ये तमाम दुनिया के इंसानों के लिए बशमूल मसीही बशमूल अलैहिस्सलाम सब के लिए एक बड़ा चैलेंज है। एक कौम दूसरी कौम से अपने आप को उसके असर से बचाने में मुश्किल का सामना किए हुए हैं। और ये बात सदियों पहले खुदा ने बनी इसराइल कौम को बता दी थी, जिस कौम के दरमियान तुम जा रहे हो, जो वादा की हुई सरजमीन तुम्हें कब्जा करने के लिए मैं दे रहा हूं, जब तुम वहां पर जाओ उनके मकरू काम करना ना सीखना, उनके तौर तरीके ना सीखना, उनका रंग अपने ऊपर ना चढ़ने देना, उनसे मुतासर ना होना, बल्कि यहोवा खुदा की खास मलकियत होने के नाते खुदा की अलही खूबियां और सफात उन पर जहर करना साबित करना। हम वो कौम है जो खुदा की आवाज सुनती हैं, हम वो कौम है जिनको खुदा ने एक आइन एक शरीयत जीने का ढंग खास लाइफस्टाइल उसने हमें दिया है, हम इससे हटकर जिंदगी बसर नहीं कर सकते। इसी की वजह से तो और कौमों में से उसने हमें अलग कर लिया है, लिहाजा हमें इस तौर से चलना है। और ये जो चैलेंज है वो हमें भी दरपेश है, जहां हम जी रहे हैं, जहां हम जी रहे हैं। दुख की बात यह है कि जितना प्यार खुदा ने बनी इसराइल से किया, जितना खुदा ने इसे नवाजा, अंबिया इसमें से भेजे, शरीयत इनको दी, अहद इनके साथ खुदा ने बांधे, इन सारी बातों के बावजूद जिस कौम में चले गए वहां का ही रंग चढ़ गया, ऊपर उन्हीं जैसे काम करने शुरू कर दिए, बुत परस्ती में पड़ गए। खुदा ने मना किया था कि गैर मबूदों का तो नाम भी तुम्हारे मुंह पर ना आए, वो तो नाम लेने से भी मना किया, लेकिन ये उनके मंदिरों पर जाने लगे और उनके साथ चढ़ावे चढ़ाने लगे, बुत परस्ती करने लगे, और बुत परस्ती के साथ जिनसी ख्वाहिशात और शहवानी जितने गंदे और नापाक काम थे जो इन जहल कौमों की जहालत के बायस अगर साफ अल्फाज में किया कहा जाए तो बद अरवा की इबादत थी और उनकी पैरवी थी, यहोवा की खास मलकियत कौम जो थी वो उन्हीं में पड़ गई। खुदा को गुस्सा दिलाया, खुदा ने उनके दुश्मनों के हवाले उनको कर दिया अर्थदा, उनको चुनने के सबब से मलाउल हुआ कि उन्होंने खुदा का जलाल जाहिर करने के बजाय, खुदा की इज्जत करवाने की बजाय गैर कौमों को यहोवा खुदा के नाम के खिलाफ कुफर बकने का मौका दिया, खुदा की तोहीन करवाई और उसको ऐसे ही बयान किया गया जैसे एक शादीशुदा औरत अपने शौहर के साथ बेवफाई करके किसी और आदमी के साथ भी जा लेटती है। इसी इन्हीं अल्फाज में बनी इसराइल कौम से खुदा ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। बनी इसराइल कौम को का खुदा शौहर भी है, वो उसकी बीवी की मानद भी है, ये तशबीह है और इसे बाइबल में रूहानी हरामकारी कहा जाता है। जब जिंदा खुदा को छोड़कर किसी और के पास जाया जाए तो ये रूहानी हरामकारी है जिससे खुदा की बेइज्जती हुई, खुदा का रूह नाराज हुआ, खुदा का गजब भड़का और खुदा ने मुख्तलिफ मौकों पर तारीख के धारे में इस कौम को मुख्तलिफ दुश्मनों के हवाले कर दिया। जब उन्होंने खूब इनको सताया, इनको जलील किया, फिर रोते चलाते हुए फिर यहोवा खुदा के कदमों में आते रहे और फिर जब चार दिन अच्छे गुजर गए और फिर उसी तरफ रागब होकर और खुदा को गुस्सा दिलाते रहे। कभी तहम्मल से बैठकर कजात की किताब पढ़िए तो आपको समझ आएगी कि खुदा के लोग वक्ती तौर पर आंसू भी बहा लेते हैं, खुदा के हजूर अपने गुनाहों का इकरार भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से बुरी ख्वाहिशात जाती नहीं है और बुत परस्ती की तरफ खचाओ जो मायलगी है उससे वो मुंह नहीं मोड़ते रहे हैं। ये आजमाइश उन पर आती रही है। यर्मिया नबी का सहीफा पढ़ लो, हिजकील नबी की किताब पढ़ लो, यूसा नबी का सहीफा पढ़ लो, अंबिया का रोना यही है, तुमने अपनी करनियों से गैर मबूदों के नाम लेकर उनके पीछे भागकर उनकी रसूमात पर चलकर उन जैसे काम करके तुमने अपने खुदा का दिल तोड़ दिया है, खुदा तुमसे नाराज है, खुदा तुम्हारी अदालत करेगा। और जो बाबल की असीरी सी 70 साल की, उसकी वजह भी यही थी कि खुदा के दुश्मनों ने आकर यरूशलम की ईंट से ईंट बजा दी, हैकल को जला दिया और मुअज्जज लोगों को वो जंगी कैदी बनाकर मौजूदा अराक जिसका पुराना नाम बाबल है वहां पर ले गए और खुदा के लोग जिल्लत की जिंदगी बसर करने लगे, इसलिए कि उन्होंने खुदा से आसमान पर से कहने वाले से मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने उन कौमों को का असर अपने ऊपर कबूल कर लिया था जिससे खुदा नाराज भी हुआ, उन्हें मना भी करता रहा। लिहाजा खरूज की किताब के 18:9-14 आयत में लिखा है, जब तू उस मुल्क में पहुंच जाए तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना, और मकरू काम जो करने सीखना है उसमें वो मकरू काम भी कुछ 9 के करीब बताए गए हैं, जिसमें अपने बेटे और बेटी को आग पर चलाना, शगुन निकालना, अफजूगरों के पास जाना, जादूगरों के पास जाना, मंत्र करने वालों के पास जाना, जन्नात के आशना जिनके पास जिन और बदरूहे हैं उन पीरों फकीरों के पास जाना, रमाल निकालना, साहरों के पास जाना, और ये वो मकरू काम हैं जो ये कौमें करती थीं। और बनी इसराइल कौम जिंदा खुदा को छोड़कर और वो पीरों फकीरों के पास या जादूगरों और मंत्रियों के पास अफसूगरों के पास भी जाने लगे। और लिखा है वो कौमें शगुन निकालने वालों और फालगीरों की सुनती है। ये जादूगर क्या करते हैं? जादूगर खुदा के खिलाफ जो बदी की ताकतें हैं उनके साथ तावन करके तो वो अपने जादू से इंसानी जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं। याद रहे कि जादू के नतीजे में लोग जान से भी जाते हैं, मौत भी वाकई हो जाती है। कब कुछ लोग ये समझते हैं कि जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, शैतान कैसे जान ले सकता है, वो ले सकता है। और यूहन्ना की इंजील में लिखा, चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने के लिए, हलाक कर सकता है। मैंने चंद एक जादूगरों के इंटरव्यू किए हैं, मुल्तान में भी मैंने किया कि वो भी बड़ा जादूगरी के लिए शहर मशहूर है। वो बताते हैं کہ ہمارے جادو سے انسان مر سکتا ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ ایک کہہ لیں کہ خدا کے مخالف فوج ہے، بدی کی طاقتیں ہیں، تاریکی کی بادشاہت ہے، ابلیس ہے، جس کے کرندے جادو کے وسیلے سے انسانی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر فالگیر جو مستقبل بتاتے ہیں، بائبل تو بتاتی کہ مستقبل کا تو خدا ہی کو پتہ ہے، لیکن کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن تاریکی کی قوتیں اپنے کرندوں کو وہ مستقبل کے بارے میں بھی بتاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر لوگ فالگیروں کے پاس جاتے ہیں اور قسمت بتانے والوں کے پاس جاتے ہیں اور طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ لیکن کلیدی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو جب چنا گیا تو اسے کہا گیا تم میری بات ماننا، میری سننا، لیکن جن قوموں کے طور طریقے اپنانے سے منع کیا گیا ان پر الزام یہ ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ قومیں خدا کی نہیں سنتی بلکہ جادوگروں کی، افسونگروں کی یہ بات سنتی ہیں۔ اور بائبل میں آپ نے سینکڑوں مرتبہ یہ بات پڑھی ہوگی، سن اے اسرائیل، سنو خداون فرماتا ہے۔ تو جو لوگ خدا کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں وہ اور آوازوں کو نہیں سنتے، وہ صرف خدا کی آواز سنتے ہیں، وہ صرف خدا کی آواز سنتے ہیں، جس کے بارے میں امثال کی کتاب کے پہلے باب کی آخری آیت میں لکھا ہے، جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا، جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نہ ڈر رہ کر اطمینان سے بسا رہے گا۔ خدا کی آواز سننا، اس دنیا میں بہت ساری آوازیں ہیں، جیسے شروع شروع میں آج کل لوگوں کا ریڈیو سننا کم ہو گیا ٹیلی ویژن کی ایجاد کے بعد، لیکن ایک وقت تھا ہمارے ملک میں بھی جب دوسری دنیا سے رابطہ کرنے کا واحد ذریعہ ریڈیو تھا، تو جب ریڈیو کی سوئی گھمائی جاتی ہے تو بہت سارے ریڈیو اسٹیشنز ہیں جہاں سے پیچھے سے آوازیں آتی ہیں، تو جب ہم سوئی گھماتے تھے تو ہم صرف اس میٹر بینڈ پر سوئی لانا چاہتے تھے جس ریڈیو اسٹیشن کی ہم آواز سننا چاہتے ہیں، بھلے وہ ریڈیو سیلون ہو یا وہ بی بی سی ہو، وائس آف امریکہ ہو، واٹ ایور، وائس آف جرمنی ہو، جس کی آواز ہم نے سننی ہے ہم بٹن گھما گھما کر اس میٹر بینڈ پر لاتے ہیں تو پیچھے سے صرف اسی کی آواز آتی ہے۔ جیسے بھائی نے بھی کہا، اس دنیا میں بہت ساری آوازیں، لیکن گھر جا کر امثال کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی آخری آیت پڑھ لو، وہاں لکھا ہے جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا، وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر رہ کر اطمینان سے بسا رہے گا۔ آگے چل کر یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی بھی ہیں، پہچانتی بھی ہے۔ سو خدا کی آواز سننا، تو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جب یہ کہا کہ وہ ان قوموں کا رنگ اپنے اوپر نہ چڑھنے دے، ان سے متاثر نہ ہو بلکہ ان کو متاثر کریں، یہوہ خدا سے متعارف کرائیں، اس کی شریعت سے متعارف کرائیں، اس کے آئین اور قوانین سے اور اس کی راست بازی سے متعارف کروائیں، اور بتایا کہ ان قوموں کا جرم یہ ہے کہ یہ جادوگروں کی سنتی ہیں، یہ پیروں فقیروں کی سنتی ہیں، یہ افسوگروں اور ساحروں اور فال نکالنے والوں کی سنتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ہمارے ملک میں بھی آپ ایسی خبریں سنتے ہیں جہاں پر آج کا انسان اور خصوصاً مسیحی حیران ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں بھی اتنی جہالت میں لوگ ہیں کہ کوئی بیٹی بچاری ستائی ہوئی وہ اولاد کے لیے کسی شخص کو نیک اور راست باز اور خدا کا بلایا ہوا سمجھ کر اس کے پاس دعا کے لیے جائے کہ اسے کوئی فرزند نرینہ مل جائے، اور اس طرح کے بدکار ان کے ساتھ زناکاری کریں، یہ کوئی نئی بات ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اور یہ دکھ کی بات ہے۔ اور یہی بات آج ہمیں سمجھنی ہے کہ انجیل کا پیغام، مسیح کی خوشخبری ان تاریکی کے قبضے میں گری ہوئی لوگوں کی قوموں کو باہر نکالنے کا ایک بہت بڑا کیا ہے، ذریعہ۔ سو وہ قوم شگون نکالنے والوں کے رفال گروں کی سنتی ہیں، لیکن خداوند نے کہا تم میری سنو، سن اے اسرائیل، تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، تیرا خدا ایک ہی خدا۔ 16 زبور میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ اب گواہی کا آخرت کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 24 باب میں دنیا کا انجام اور آخر کیا ہوگا، اس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ساری نشانیاں بتا کے کس طرح سے قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، بنچال آئیں گے، کال پڑیں گے، اور یہ ساری نشانیاں بتا کر، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوئیں گے، اور یہ سب کچھ بتا کے تو پھر لکھا گیا ہے اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے کیا ہو، گواہی ہو، سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 24 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے خدا بنی اسرائیل قوم کو سب قوموں کے لیے راست بازی کی زندگی کی گواہی بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے۔ خدا اس قوم کے نرالے دستور دنیا کے سامنے دکھا کر کے ان کے لیے گواہی ہو، چاہیں تو وہ بھی اس کو اپنا لیں، ان کو خداوند نے دیے تاکہ وہ سب قوموں کے سامنے گواہی دیں، تاکہ روز محشر کے دن، عدالت کے دن کوئی شخص، کوئی قوم یہ کہہ نہ سکے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آسمان تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا ماں سوائے یسوع مسیح کے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا، اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یروشلم سے لے کر زمین کی انتہا تک گناہوں کی معافی کی توبہ کی منادی اس یسوع نام سے کی جائے گی جس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تو کوئی قوم یہ کہہ نہیں سکے گی، اسی لیے ارشاد اعظم دیا گیا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں ان ساری باتوں کی تعلیم دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور دل سے کہنا چاہتا ہوں، اور اس دعا سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے پاکستان میں باحثیت مسیحی کے جینا رہنا خدا کی بادشاہی کے حوالے سے بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بزرگ پولوس رسول کو، جو کبھی ساؤل تھے، مخالف تھے، اس مذہب کو ایک بدتی فرقہ، کافروں کا فرقہ سمجھتے تھے، اس وقت اعمال کی کتاب کے 9 باب میں جب اس ساؤل پر خداوند یسوع مسیح زہر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تو میرا غیر قوموں کے لیے چنا ہوا کیا ہے، وسیلہ ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے تاکہ تو غیر قوموں کے لیے نور ہو، یا نور کا اشتہار دینے والا ہو۔ اور بزرگ پولس رسول کو معلوم پڑ گیا کہ خدا نے غیر قوموں میں بشارت دینے کے لیے مجھے کیا کیا ہے، بلایا ہے۔ چونکہ ساری قومیں خدا کی قومیں ہیں تو خدا کو غیر قوموں سے بھی محبت ہے، خدا کو ان کی بھی فکر ہے۔ بائبل کی پیشین گوئیاں بتاتی ہیں کہ غیر قومیں بھی خدا یسوع مسیح کے نام سے کیا رکھیں گی؟ امید رکھیں گی۔ وہ غیر قومیں اس نور سے منور ہوگی جو صرف نور ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حقیقی نور ہے۔ نور اور حقیقی نور میں فرق ہے۔ حقیقی نور ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، حقیقی نور ہر خاندان کو روشن کرتا ہے، حقیقی نور ہر قوم قبیلے امت کو روشن کرتا منور کرتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں۔ اور پھر ساتھ ساتھ بہت بڑی اپنا بڑاپن ظاہر کر کے یہ کہہ دیا، نہ صرف یہ کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، آپ سبوں کو تمام مسیحوں کو بھی کہہ دیا تم دنیا کا کیا ہو؟ نور ہو۔ غیر قومیں تاریکی کے قبضے میں ہے، ہمیں خدا نے چراغ بنا کر، ضیا بنا کر، روشنی بنا کر اس ملک میں رکھا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، آسمان کی بادشاہی میں ہمارا اجر بڑا ہے، جہاں کوئی مخالفت نہیں ہے، جہاں کوئی ستایا جانا نہیں ہے، جہاں پر کوئی ڈرانا دھمکانا نہیں ہے یا جان کا خطرہ نہیں ہے، وہاں بتیرے مسیح کا نام لے کر اور کراسز پہن کر گھومتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جس میں مسیح کا گواہ بننا، اس کی خاطر ناروا سلوک برداشت کرنا، تعصب اور حقارت اور ریجیکشن رد کیا جانا قبول کرنا، ستایا جانا قبول کرنا، لان تان ہونا، ناحق ستایا جانا، سب کچھ قبول کرنے کے باعث آسمان پر ہمارا اجر بڑا ہے۔ اگر ہم مسیح کی خاطر دکھ سہیں گے تو پطرس کہتے ہیں کوئی شرمائے نہ، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ جوں جوں مسیح کے دکھوں میں شامل ہو خوشی کرو، شادمان ہو کہ ہم کسی عام ہستی کی خاطر تھوڑی ستائے جا رہے ہیں جس کا کوئی اجر ہی نہیں ہے، ہم تو اس نام کی خاطر ستائے جا رہے ہیں جو مردوں میں سے قدرت کے ساتھ زندہ ہو کر باپ کے دینے ہاتھ جا بیٹھا ہے۔ جہاں وہ ہے وہاں اس کے لوگ بھی ہوں گے۔ یہ وہی بڑی بھیڑ ہے جسے یوحنا عارف نے دیکھ لیا تھا کہ آسمان پر سفید کپڑے لوگوں نے پہنے ہوئے، ایسی بھیڑ جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، مشکلات میں ثابت قدم رہ کر، وفادار رہ کر نکل آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کے کفارے کو سمجھا اور قبول کیا، صلیب کے پیغام کو سمجھا اور قبول کیا، جنہوں نے اپنے جامع برہ کے لہو سے دھو لیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سفید پوشاک پہننے کا کیا دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے۔ لہذا بنی اسرائیل قوم نے جب خدا کو مایوس کیا، اس کو کہا گیا تھا کہ اور قوموں میں سے میں نے تمہیں الگ کر لیا ہے، تمہیں میں نے چن لیا ہے۔ شروع شروع میں تو انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، جیسے میں نے آپ کو ایک حوالہ پڑھایا استر کی کتاب میں کہ حمان اخسفیرس بادشاہ جو کہ ایران عراق کا بادشاہ تھا، 120 صوبوں پر حکمران تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی ہندوستان سے لے کر مصر تک، یہ اتنی بڑی کتنے ملک اب بن گئے ہیں، 120 صوبوں کا بادشاہ۔ اور وہاں پر حمان کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے 120 صوبوں میں تھوڑے تھوڑے یہودی پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ان کے دستور تمام قوموں سے کیا ہیں؟ بہنوں بھائیوں، آپ کے خدا کے لیے، آپ کے خداوند کے لیے کتنی بڑی عزت اور جلال کی بات ہوگی جب پاکستان کے غیر مسیحی یہ کہیں کہ ہمارے ملک میں چھوٹی چھوٹی مسیحی بستیاں ہیں تو بڑے ہی غریب لوگ ہیں، لیکن ان کا سب کچھ، ان کا سب کچھ نرالا ہے، ان کے شادی بیاہ کے طریقے نرالے، ان کا پہناوا نرالا ہے، ان کے لائف سٹائل ڈفرنٹ ہیں، ان کی زندگی کی ترجیحات ڈفرنٹ ہیں، یہ نقصان اٹھا کر بھی خاموش رہتے ہیں، دکھ سہ کر کسی کو دھمکاتے نہیں ہیں، شہر کی ٹریفک لائٹس توڑتے نہیں ہیں، عمارتوں کو آگ نہیں لگاتے ہیں، احتجاج نہیں کرتے ہیں، اور ملک کے خلاف کسی بھی ایسی برائی میں جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو، یہ کبھی اس کا حصہ نہیں بنتے ہیں، بلکہ یہ ملک کے وفادار ہیں، یہ ملک کا ساتھ ہیں۔ اور میں آپ کے ساتھ مل کر ایک روح ہو کر کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کی بقا آپ کی دعاؤں کے باعث ہے۔ راشٹرواد کی دعا سے شہر کے قائم رہتے ہیں، ہم دکھاوے کے لیے اپنے ملک اور حاکموں کے لیے اور قانون نافذ کرنے والے لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے نہیں ہم کرتے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے، 37 زبور میں لکھا ہے، ملک میں آباد رہ، ملک میں آباد رہ، بھاگنے کی کوشش نہ کر، ملک میں آباد رہ، اور آگے لکھا ہے وفاداری سے اس میں کیا کر، پرورش پا۔ تو ہمارا تو دعویٰ ہے جتنے ہم اس کے ملک کے وفادار ہیں شاید ہی کوئی اور ہوگا، کیوں؟ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، اس ملک کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اختیار رکھنے والوں اور حاکموں کے لیے ہم دعا کریں، اس لیے پاکستان کے تمام چرچز میں صدر پاکستان کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، مسلح افواج کے لیے، عدلیہ کے لیے، گورنرز کے لیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حاکموں کے لیے، صرف خدا کے کلام کو مانتے ہوئے ان کے لیے دل سے دعا کی جاتی ہے، اور ہمارے بہت سے غیر مسیحی بہن بھائی اس بات کو سمجھتے ہیں، سراہتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے واسطے دعا کی جائے۔ تو خدا نے اس ملک میں ہمیں رکھا تاکہ ہم چراغوں کی مانند دکھائی دیں، خدا نے ہمیں اس ملک میں رکھا تاکہ اس کے اندھیرے کو دور کریں۔ جب خدا نے دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم میرے اس معیار پر پوری نہیں اتری اور اس نے مجھے رنجیدہ اور ناراض کیا ہے، تو پھر خدا نے کلیسیا کو چنا، جس کے بارے میں ہم نے پطرس کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 9 آیت میں پڑھا کہ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، ایک ایسی امت ہو جو خدا کی، بیچ میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی سمجھدار کرسچن کے اندر احساس کمتری ہونا چاہیے، غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارے اندر احساس کمتری کی جگہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں وہ شخص ہوں، میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جو قوم خدا کی خاص ملکیت ہے، ساری قومیں خدا کی ہیں لیکن میرا اس قوم کے ساتھ تعلق ہے اور مجھے فخر ہے میرا اس قوم کے ساتھ تعلق ہے جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ کبھی یہودیوں کو بڑا فخر تھا اور اب بھی ہے، آج کی کلیسیا یہودی سے بڑھ کر آج کا مسیحی فخر کر سکتا ہے کہ جو تقاضا یہودی قوم پورا نہ کر سکی، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے ذبح ہو کر اپنا خون بہا کر قوموں، امتوں اور قبیلوں میں سے خدا کے لیے لوگوں کو کیا کر لیا، مول لے لیا اور خرید لیا، ایک ایک کو اکٹھا کر کے، تو کلیسیا کی، خاندان کی، نسل کی، امت کی صورت اور شکل بخش دی ہے، اور آج ہم بحیثیت کلیسیا اس کی عبادت اور اس کی پرستش کے لیے جمع ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور جب بنی اسرائیل قوم ایسا نہ کر سکی تو ہمیں ان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے خداوند کبھی نہیں چاہتے تھے کہ غیر قوموں کا رنگ اسرائیلی لوگوں پر چڑھے، ان کی تہذیب کا لبادہ یہ اوڑھ لیں، ان کے طور طریقے یہ اختیار کر لیں۔ منع کیا گیا تھا غیر قوموں کو اپنی بیٹیاں نہیں دینی، نہ ان کی بیٹیاں آپ نے لینی ہیں، آپ الگ قوم ہیں، خدا کی خاص ملکیت ہیں، آپ کے دستور نرالے ہیں، آپ کے طور طریقے نرالے ہیں، آپ کا لائف سٹائل بالکل فرق ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ایک صراط مستقیم ہے، آپ کے سامنے ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی تک پہنچاتا ہے، جس کا پیش رو خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ ہم نور کے فرزند ہیں، ہم مبارک امید کے حامل لوگ ہیں، ہم رومیوں 8 کی پہلی آیت کے مطابق وہ لوگ ہیں جن پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ عدالت سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صلیب پر ہماری عدالت خداوند یسوع مسیح نے برداشت کر کے ہمیں مفت میں کیا کر رکھا ہے، آزاد کر رکھا ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں چراغوں کی مانند دکھائی دیں، ہم ثابت کر دیں کہ ہم پر پہلے رحمت نہیں ہوئی تھی، ہمارے باپ دادا نہ جانے کون کون سے مذاہب کے ماننے والے تھے، ہم پر رحمت نہ ہوئی تھی، اب ہم پر کیا ہو گئی ہے، رحمت ہو گئی ہے۔ پہلے ہمارا شمار کسی اور کسی خاص قوم میں نہیں ہوتا تھا، کون ہمیں پوچھتا تھا، بہت سارے مسیحی شیڈولڈ کاسٹ میں سے ہیں، نچلی ذاتوں میں سے ہیں۔ کرسچن ہسٹری دیکھی جائے تو انگریزوں نے غریب غربا کی ایک لسٹ بنائی تھی جس میں مختلف قومیں آتی تھیں، جو نیچ کام بھی کرتی تھیں، انتہائی معاشرے میں رد کی ہوئے پسا ہوا طبقہ تھا، اور انہوں نے ان کی ایک لسٹ بنا لی تھی کہ یہ شیڈولڈ کاسٹ ہیں، اور ان میں سے بتیروں کو جب مسیح کی محبت بتائی گئی تو وہ خداوند کے پاس آ گئے، اور خدا کا شکر ہو جو پہلے کوئی قوم نہ تھے وہ قوم بن گئے، جو امت نہ تھے وہ امت بن گئے، جن پر رحمت نہ ہوئی تھی ان پر رحمت ہو گئی، اور اب ہم خدا کی خاص ملکیت اور خدا کے آسمانی خاندان کے افراد ہیں۔ ہم افراد ہی نہیں ہیں، ہم آسمانی بادشاہت کے شہری ہی نہیں ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور مسیح کے ہم میراث ہیں۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ بیٹے خداوند یسوع مسیح کا ہے، یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی ہے، جو اس کا ہے وہ ہمارا ہے، اس کا باپ اور ہمارا باپ سانجھا باپ ہے، ایک ہی روح میں ہماری اس باپ تک مسیح یسوع کے وسیلے سے کیا ہوتی ہے، رسائی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہمارے دستور نرالے ہیں اس ملک میں، یا اس کا رنگ ہم پر بھی چڑھ رہا ہے؟ باہیا پہناوا ہمارا ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی اوڑھ نہیں اوڑھو؟ مسیحو، کبھی اپنی خوشیوں، پہناوے اور مختلف طریقوں سے خدا کی توہین نہ ہونے دیں۔ رومیوں کے خط کے دوسرے باب میں بزرگ پولس رسول رومیوں کو مخاطب کر، یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے، جن کو شریعت پر بڑا ناز تھا، تو ان کو بتایا کہ تم شریعت کی رٹ تو بہت لگاتے ہو، اس پہ عمل نہیں ہے، شریعت کی عدولی کرتے ہو، اور تمہارے سبب سے خدا کے نام پر کیا بکا جاتا ہے، کفر بکا جاتا ہے۔ آپ کسی اسکول میں ہیں، آپ کسی کالج یا یونیورسٹی میں، آپ کسی ادارے میں ہیں، جہاں بھی ہو چمکتے ہوئے چراغ بن کر دکھائی دے، جہاں بھی ہو مسیح کے علم کی خوشبو پھیلائیے، جہاں بھی ہو لوگ سوال کریں کہ آپ فرق کیوں ہیں، آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر، آپ کا کام کرنے کا طریقہ، وقت کی پابندی، محنت اور لگن سے خدمت کرنا، اپنے فرائض سر انجام دینا، حیادار لباس پہننا، خوشی اور غمی کے موقع پر ثابت کرنا کہ ہم اوروں کی طرح نا امید نہیں ہیں کہ ہم غم کریں. ہمارے پاس زندہ امید ہے. ہمیں مرنے کے بعد بھی زندگی کا وعدہ دیا گیا ہے. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ کیا ہوگا, وہ زندہ رہے گا. مسیحی ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے. ہم ایک مقدس قوم ہیں جو مسیح کے خون سے دھلی ہوئی ہے. ہم اس کی خاص ملکیت ہیں. ہم پر رحمت ہوئی, ہمیں خدا نے اپنی خاص ملکیت ٹھہرایا. اگر ہم کوئی ایسی حرکت کریں گے تو بیزتی ہمارے باپ کی ہوگی, ہمارے خدا کی ہوگی. اور خداوند کا حکم تو ہمارے لیے یہ ہے, تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو, پس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. جب گھروں میں خوشی کے مواقع آتے ہیں کوئی ایسا کام نہ ہونے دیں جس سے خدا کی توہین ہو رہی ہو. کوئی ایسی خوشی کا اظہار نہ کریں جس سے لعنتوں کے ڈھیر ہمارے خاندان پر لگ جائیں. غیر قوموں کی جو برائی ہے اس کو یوں بیان کیا گیا ہے, پترس رسول کہتے ہیں کہ جس طرح سے غیر قومیں چلتی ہیں بتیرا تم نے چل لیا, آئندہ نہ اس میں چلنا. اور وہ کیسے چلتی ہیں, لکھا ہے کہ وہ اپنے بہودہ خیالات کے مطابق چلتی ہیں. پھر وہ بد چلنی کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہم بھی ان کا ساتھ دیں. شہوت پرستی ہے, بری خواہش ہے, میں خاری ہے, ناچ رنگ ہے, نشے بازی ہے اور بت پرستی ہے. لیکن جیسے اعمال 13:47 میں, 26:23 میں خدا نے بزرگ پولوس رسول کو کہا کہ تجھے میں نے غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا ہے تاکہ تو انہیں نور کا اشتہار دے تاکہ وہ بھی منور ہو جائیں. اور جس طرح ہر ایک مسیحی کو کہا گیا تم دنیا کے نور ہو. پہلے ہم تاریکی کے قبضہ میں تھے, اب ہم خداوند کی روشنی کی بادشاہت میں آ گئے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے نتیجے میں. اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم مسیحی اس ملک میں پہاڑ پر بسے ہوئے شہر کی مانند نظر آئے. دور سے کوئی شخص سمجھ لائے یہ شخص ڈفرینٹ ہے, یہ دکھائی ہی ڈفرینٹ دیتا ہے. اس کے چہرے پہ خدا کا جلال ہے, اس کی روح پاکیزہ ہے, اس کی سوچ پاکیزہ ہے, اس کا دل تعصب سے نہیں بھرا ہوا. غیروں کے لیے بھی, دشمنوں کے لیے بھی احترام, عزت, فکر, محبت سے بھرا ہوا ہے. وی مسٹ لک ڈفرینٹ, وی مسٹ لک ڈفرینٹ. یہ فرق صرف اپنے جامع مسیح کے لہو سے دھلوا لینے اور پھر خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیا کر کے جینا, اس کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے. اور جہاں ہم غیر قوموں کے لیے گواہی ہیں وہاں غیر قومیں ہمارے بارے میں گواہی دیں گی. پاکستان میں ایک ایسی قوم بسی ہوئی ہے, پھیلی ہوئی ہے, تھوڑے تھوڑے لوگ مختلف جگہوں, شہروں, آبادیوں میں ہیں جن کے دستور سب قوموں سے نرالے ہیں. یہ صرف خدا کی آواز سنتے ہیں, یہ راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں, یہ وفادار شہری ہیں, فرض شناس شہری ہیں اور اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں. ایسا کرنے سے ہم اس ملک میں خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں. ہم غیر قوموں کے منہ سے خداوند کی تعریف اور تمجید کروا سکتے ہیں. جیسے دانیل نے جب بھوکے شیروں کی ماند کا اپنے ایمان کی خاطر سامنا کیا तब बादशाह ने कहा, सारी रियाया में ये मुनादी करवा दी, सिर्फ दानियल का खुदा ही जिंदा खुदा है, इबादत और परस्तश, इज्जत और तज़ीम के लायक सिर्फ वही है। ये भी अकलियत में थे दानियल, सदरक, मेसक, अबदनजु वगैरह मर्द खुदा, लेकिन उन्होंने गैर कौमों में चिराग बनकर जी कर दिखाया, मर्द ईमान बनकर जी कर दिखाया। नापाक चीज़ें खाने पीने इस्तेमाल करने से इज्तनाब करके यहोवा खुदा की रास्तबाजी को साबित करके खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने का बायस बने। आज हमारे लिए भी बड़ा मौका है, इस मुल्क में रहते हुए हम चिरागों की मानन दिखाई दें। मसीह ने जो लेबल हम पर लगाया है, तुम दुनिया के नूर हो, हम नूर बनकर चमकें, ताकि इस वतन अजीज़ का अंधेरा हमारी मौजूदगी के सबब से दूर हो सके और हमारी कोशिशों से, दुआओं से बतेरे निजात पा जाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँच जाएँ। आए हम अपने सरों को दुआ के लिए झुकाएँ। ज़रा सोचें, मसीही कौम का फ़र्द होने के नाते हमारे अंदर एहसास कमतरी तो नहीं है? हम कहीं पछताते तो नहीं कि इस मुल्क में हम पैदा हो गए? खुदा का शुक्र करें, उसने मुनासिब जाना कि हम इस मुल्क में पैदा हों, हम इस मुल्क में खुदा के जलाल का बायस बने, हम इस मुल्क में उसके गवाह बने, हम इस मुल्क में खुदावंद की मोहब्बत का तज़करा करें, ज़िक्र करें, गवाह बने अपने लाइफ स्टाइल से। गैर कौमों में लिखा, अपना चाल चलन नेक रखो। पुरानी ज़िंदगी जैसे बसर करते थे, आइंदा उसमें ना चलना। अब हमारी हैसियत फ़र्क हो गई है। आए हम खड़े होकर ये दुआ कर लें अपने लिए कि खुदा हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारी नौजवान बेटियों को, बहनों को ये तौफीक दे कि कहीं वो ईमान की कमज़ोरी ना दिखाएं, कभी वो मायूस और ना उम्मीद ना हो, अपने खुदा से नगाहें ना हटाएं। कलीसिया, याद रखो, आपका मुस्तकबिल रोशन है, इस मुल्क में भी आपका मुस्तकबिल रोशन है, दूसरी दुनिया में भी आपका मुस्तकबिल रोशन है, यीशु मसीह के कफारे की बरकात के बायस। अपने मकाम को समझिए, खुदा की आंखों से अपने आप को देखिए। ज़माना हमें किस आंख से देखता है उसकी परवाह मत कीजिए।